بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فورم عدة والاستبراء كبيان من پیچھے درس میں چند اہم باتیں کی تھی اور پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 585 پر، یہی سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 585 میں امام صاحب فرماتے ہیں، وامرأة المفقود تنظر حتى يحكم بموته، تنظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتده. وامرأة المفقود، اور وہ عورت جس کا خاوند گم ہو جائے، گم شدہ کی بیوی، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے مردہ ہے. پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے تھے کہ بیوہ کی کیا عدت ہے، بیوہ عورت کی بیوہ عورت کی کیا عدت ہے، کیا ہو گیا؟ او بھائیو، کیا ہو گیا؟ غلط جواب ہے، تفصیل ہے اس میں نا. حاملہ 4 مہینے ہوئی، حاملہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، تو کیا ہو گیا پھر؟ جواب چائے پینے، چائے پی لیں، نیند آ رہی ہے، منہ دھو کے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جواب تو ٹھیک دے دیں یار. پچھلے درس میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ بات دہرائی تھی میں نے، اگر کوئی سوال کرے بیوہ کی کیا عدت ہے تو اس میں تفصیل، کیا تفصیل ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں، یا حاملہ ہوگی یا نہیں ہوگی. حاملہ ہے تو وضع الحمل عدت ہے، حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے. واضح ہے؟ اب غلط جواب نہ دینا، جرمانہ پڑ جائے گا. اب ایک شخص ہے جو لاپتہ ہے، مفقود ہے، گم ہو گیا ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے مردہ ہے، اب اس کی بیوی کیا کرے گی؟ عدت میں بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ امرأة المفقود تنظر، انتظار کرے گی، حتی یحکم بموتہ، یہاں تک کہ اس کے موت کا فیصلہ کیا جائے. کون فیصلہ کرے گا؟ بحسب اجتہاد الحاکم، جو حاکم ہے، جو قاضی، وہ فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کے مطابق. ثم تعتد، پھر اس کی عدت شروع ہوگی. جس کا خاوند گم شدہ ہو جائے، گم ہو جائے، تو وہ اس کی عدت کب شروع ہوگی؟ جب اس کا معاملہ عدالت میں جائے گا اور جو قاضی ہے، مسلمان قاضی جو ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ اب اس کی کیوں، قاضی کی بات کیوں کیا شیخ صاحب؟ کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، جتنے سالوں کی مدت کی فقہا نے بات کی، کسی کے کوئی دلیل نہیں ہے، سب اجتہادی مسائل ہیں. جب اجتہادی مسئلہ ہے تو جہاں پر یہ عورت رہتی ہے، اس جو عدالت ہے مسلمانوں کی، وہاں پہ جائے گی اور اس عدالت میں جو مسلمان قاضی ہے وہ فیصلہ کرے گا، اس فیصلے کے مطابق پھر یہ عورت جو ہے اس کی عدت شروع ہوگی. ٹھیک ہے، عدت کیسے ہوگی اس کی؟ حاملہ ہے تو وضع الحمل ہے، حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن. کب سے؟ جب سے کب شروع ہوگا؟ جب جس وقت سے فیصلہ آئے گا. اگر عدالت میں کیس 2 مہینے یا 1 مہینہ، 2 مہینے سے زیادہ یا کم وقت لگ گیا، تو وہ چیز کاؤنٹ نہیں ہوگی جب تک کہ فیصلہ آتا ہے. جب فیصلہ آ جاتا ہے تب سے عدت وقت شروع ہوگا. پوائنٹ نمبر 586. ولا تجب النفقۃ الا، اب نان نفقہ کی بات ہے، جو خاوند پر واجب ہے کہ وہ خرچ کرے، اب کس بیوی کے لیے ہے؟ ولا تجب النفقۃ الا، نفق واجب نہیں مگر، اب یہ استثناء ہے، الف للمعتدۃ الرجعیۃ، وہ بیوی مطلقہ جو عدت میں ہے اور طلاق رجعی کی عدت میں ہے، وہ بیوی جو طلاق رجعی کی عدت میں ہے. طلاق رجعی کون سا ہے اور طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ طلاق رجعی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، کون سا؟ طلاق رجعی اور طلاق بائن. رجعی طلاق کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں سنو گا ایک طلاق دے ایسی حالت میں کہ وہ پاک اور اس پاکیزہ ہم بستری نہ ہوئی ہو, تو ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے, اس کے پاس ابھی دو طلاقیں باقی ہیں, اسے کہتے ہیں طلاق رجعی. اب جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہے, خاوند نے طلاق دی ایک, اب اسے کہتے ہیں المطلقہ الرجعیہ, یعنی رجوع کرنے کا ابھی خاوند کے پاس ہے, وہ رکھتا ہے, چاہے تو رجوع کر دے عدت کے اندر اور چاہے رجوع نہ کرے تو پھر بینونہ ہو جائے گی. دوسرا طلاق البینونہ الکبرہ, طلاق بائن جسے کہتے ہیں, وہ کیا ہے, تیسری طلاق کے بعد بیوی خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی جب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی. تو طلاق رجعی میں دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, اگر خاوند عدت کے اندر بیوی کو واپس کر لے, رجوع کر لے, تو اس کی بیوی ہے بغیر کسی کانٹریکٹ کے, بغیر کسی گواہ کے, بغیر کسی ولی کی اجازت کے, بغیر کسی شرط کے, اس کی بیوی ہے, وہ واپس آ جائے گی, صرف چاہے زبان سے کہے رجوع یا زبان کے بغیر وہ رجوع کر لے ہم بستری کر کے. اس عدت میں نا نفقہ کس کے ذمہ ہے, شوہر کے ذمہ, کیوں, کیونکہ ابھی اس کی بیوی ہے. جب عدت گزر جائے تو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے, واپسی کا خاوند ختم ہو جاتا ہے. ابھی دو طلاق تو باقی ہے نا, جی دو طلاق باقی ہیں, لیکن کیونکہ عدت گزر چکی ہے اب یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے خاوند پر, دو طلاق باقی تب بھی حرام ہے, جی تب بھی حرام ہے. اب اگر خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے عدت کے بعد, تو پھر دوبارہ سے نیا کانٹریکٹ ہوگا, نیا نکاح نامہ لکھا جائے گا, پھر گواہ ہوں گے, پھر ولی کی اجازت ہوگی, تمام شرطیں پوری ہوں گی. اور اگر تین طلاقیں ہو جائیں تو پھر اسے بین الکبرہ کہتے ہیں اور یہ بیوی جو ہے خاوند کے پاس نہیں. اچھا بین الصغرا کیا ہے, بین کے دو قسمیں ہیں, بین الصغرا یہ جو بھی میں نے کہا ہے جب طلاق عدت ختم ہو جائے اور نیا پھر نکاح نامہ نئی شرطوں کے ساتھ بیوی کو واپس کیا جائے, کیونکہ بینوں نے کہتے علیحدگی کو رجوع میں, طلاق رجوع میں بینوں نے علیحدگی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خاوند گھر میں رہتی ہے, اسی گھر میں ہے, وہ نانفقہ بھی خاوند کے ذمہ ہے, تو گویا کا کچھ ہوا نہیں ہے, صرف ایک طلاق ہے اور عدت کا وقت موجود ہے. تو عدت کے اندر بیوی ہوتی ہے, جب بین الصغرا ہو جاتی بیوی حرام ہو گیا, بیوی نہیں ہے یہ. بین الصغرا کیوں کہتے ہیں, کیونکہ بغیر کسی اور نے کہا کہ واپس خاوند کی طرف آ سکتی ہے, یہ چھوٹی علیحدگی ہے بین الصغرا. بین الکبرا کیا ہے, بڑی علیحدگی ہے. اب پہلے خاوند پہ حرام جب تک کہ دوسرا نکاح نہیں کرتی, پھر وہ اسے طلاق نہیں دیتا یا مر نہیں جاتا, پھر واپس پہلے خاوند کی طرف نہیں آ سکتی. واضح ہو گیا بین الکبرا صغرا, کیونکہ بعض ساتھی پہلی دفعہ آئے تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے تھوڑا سا مراجعہ بھی ہو جائے گا, ان کو نئے ساتھیوں کے لیے بھی علم اضافہ ہو جائے گا. تو نا نفقہ واجب باقی رہتے خاوند پر, مطلق رجعیہ وہ بیوی جس کو خاوند طلاق دے دے اور رجوع کا حق رکھتا ہو. با دوسری صورت, او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل, یا جسے خاوند طلاق دے دے اور بیوی حاملہ ہو. اب خاوند نے بیوی کو طلاق دی ہے, بیوی حامل ہے, طلاق رجعی ہو یا نہ ہو, بین الصغرا ہو یا کبرا ہو, نا نفقہ کس کے ذمہ, شوہر کے. کس کا نا نفقہ, بچے کا یا ماں کا؟ کہ بچے کا ہو سکتا ہے بغیر ماں کے, ماں کھائے گی تو بچے کو غذا ملے گی نا, تو نان نفقہ دونوں کا خاوند پر واجب ہے. اس کی دلیل لقوله تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. سورة الطلاق آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اگر تمہاری بیویاں حاملہ ہوں, فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تم پر خرچ کرتے رہو, کب تک, حتى يضعن حملهن, یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں اور ڈلیوری ہو جائے. پوائنٹ نمبر 587 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطؤها. ابھی ہم نے بات کی عدت کی, باب کس چیز کا, العدد والاستبراء, عدتوں کا بیان ہو گیا ہے. اب استبراء کیا ہوتا ہے, الف سا الف سین تا, جب کسی فعل کے ساتھ لگ جاتے اس مطلب طلب کرنا, استسقاء بارش طلب کرنا, ٹھیک ہے نا, استشفاء شفاعت طلب کرنا, ٹھیک ہے نا, اور استنباط, استنجا, یہ ساری چیزیں کیا ہے, طلب کرنا جب کسی فعل کے ساتھ لفظ لگ جائے. اچھا استبراء, برات کو طلب کر, کس چیز کی برات, کس چیز کی پاکیزگی. جب آپ جانتے ہیں جب لونڈی جو ہوتی ہے نا, جو اس کا آقا ہوتا ہے اس کو اجازت اسے ہم بستری کر سکتا ہے. اگر لونڈی ہے ظاہر جب, اور جو غلامی اور لونڈی کا جو یہ ایک کنسیپٹ ہے یہ تب ہوتا ہے جب جہاد شرعی ہوتا ہے. دور حاضر میں کوئی جہاد نہیں ہے شرعی, تو اس لیے یہ کنسیپٹ بھی نہیں اس وقت, کوئی غلام یا کوئی اس وقت لونڈی نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں تھی یا جس زمانے میں ہوں گی اتنا علم ہونا چاہیے ہم سب کو کہ اس کے احکام کیا ہیں. اس لیے قرآن مجید میں بھی اس کے احکام موجود تھا, قیامت رہیں گے. تو بیوی کا تو پتہ چل گیا ہے, اب ایک لونڈی ہے آپ کو مل گئی ہے, تو اور آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کا بستری بھی کر سکتے ہیں, تو کیا بستری فوراً ہوگی یا اس کے کوئی طریقہ ہے؟ اسے کہتے ہیں الاستبراء, طلب براءت الرحم, کہ اس کا رحم جو ہے وہ پاک ہے. یہ اس کے لیے ہے جس کا آقا اس کے ساتھ بستری کرتا رہا ہو. اگر نہیں کرتا, کنواری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, تب استبراء کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جو لونڈی تھی کسی کی اور پھر وہ کسی اور کے حق میں چلی گئی ہے, اس کی ہبہ کر دیا گیا ہے, اسے دے دیا گیا ہے, یا جنگ جہاد میں اسے یعنی لے لیا گیا ہے, یا اس نے بیچ دیا, کچھ بھی کسی طریقے سے بھی کسی اور کے پاس چلی گئی ہے, اب وہ اس سے جو نیا اس کا آقا ہے اسے چھو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے رحم جو ہے وہ پاک نہ ہو, یعنی حاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں الاستبراء. واما الاستبراء, الاستبراء کا معنی یہ ہے فہو تربص الامت, کہ لونڈی کا انتظار کرنا, اللہ تکانا سید ہوتا ہوا جس کا آقا اس سے ہم استبراء کرتا رہا ہو, اسے استبراء کہتے ہیں. جو آزاد عورت ہے اس کے لیے عدت کا لفظ ہے عدت, جو لونڈی اس کے لیے استبراء کا لفظ ہے. دونوں میں یکسانیت کیا ہے؟ انتظار کرنا, یعنی کوئی اسے چھو نہیں سکتا جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے. اچھا, پوائنٹ نمبر 588, فلا یطعوها بعده زوج او سید, تو کوئی بھی اسے نہیں چھوئے گا, نہیں بستری کرے گا, چاہے اس کا خاوند اگر وہ شادی کر لیتی ہے یا اس کا آقا اگر کسی اور کے وہ انڈر آ جاتی ہے. استثناء نمبر ایک, یعنی کب کر سکتا ہے استثناء, یعنی کب ہم بستری ہو سکتے, کب اسے چھو سکتے اس کا آقا یا اس کا خاوند. الف حتى تحيض حيضة واحدة, جب تک کہ وہ ایک مینسٹرل سائیکل انتظار نہ کرے. حیضہ واحدہ, ایک حیض, ٹھیک ہے نا. اچھا, انہیں کہتے ہیں حیضہ عورتیں جن کو حیض آتا ہو, ٹھیک ہے نا. متعلقہ کی یا بیوہ کی کیا عدت ہے اس میں جس کو حیض آتا ہو؟ متعلقہ کی, متعلقہ بیوہ کی تو 4 مہینے 10 دن ہو گئی ہے. 3 مینسٹرل سائیکل, 3 حیض. اچھا, لونڈی کے لیے کیا ہے؟ ایک ہے. دوسرا حکم, وَإِن لَمْ تَكُن مِّن ذَوَاتِ الْحِيَضِ تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ, اگر حیض نہ آتا ہو ان عورتوں میں سے ہو جن کو حیض نہ آتا ہو تو پھر 1 مہینہ. اَوْ وَضْعِ حَمْلِهَا إِن كَانَتْ حَامِلًا, یا حمل وضع کرنا ڈلیوری کا اگر وہ حاملہ عورت ہو. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی جو لونڈیاں تھیں ان کے بارے میں فرمایا, لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة, نہیں چھوا جائے گا یا ویسی ہوگی کسی بھی لونڈی سے اگر حاملہ جب تک کہ حمل وضع نہیں کرتی, اور اگر حاملہ نہیں ہے تو ایک حیض, یعنی ایک مینسٹرل سائیکل. احمد ابو داؤد اور دارقطنی نے روایت کی ہے, اور علامہ البانی نے حسن کہا ہے. اب یہ پورا باب تھا عدتوں اور استبراء کے بیان میں. اگلا باب جو ہے باب النفقات للزوجات والاقارب والممالک والحضانتی, بیویوں کے لیے نان نفقہ, رشتہ داروں کے لیے, ممالک کے لیے, اور حضانت کا بیان. یہ کیا چیزیں ہیں؟ 4 چیزوں کا ذکر ہے. نان نفقہ بیویوں کے لیے, اس کی مختصر سے تفصیل میں بیان کرتا ہوں جو شیخ صاحب نے بیان کی ہے, اور پھر جو رشتہ دار ہیں وہ کون سے رشتہ دار ہیں بیوی بچوں کے علاوہ جن پر خرچ کرنا فرض ہے؟ ممالک جو آپ کے ماتحت غلام لونڈی ہیں یا آپ کے جو خادم ہیں، آپ کے ممالک کہتے ہیں، ان تمام میں خادم بھی شامل ہو جاتے ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، اور یہ والحوانتی اور نرسری جو ہے، اگر جدائی ہو جاتی میں بیوی میں تو پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ باپ کے ساتھ جائیں گی، ماں کے ساتھ جائیں گی، لڑکے لڑکی میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، کیا فرق ہے اور کیوں فرق ہے؟ اب ہے وقت، ابھی 15 منٹ ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 589، شیخ فرماتے ہیں، علی الانسان نفقۃ زوجته وکسوتها، خاوند پر فرض ہے، انسان سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ خاوند. خاوند پر فرض ہے کہ بیوی پر خرچ کرے اور اسے کپڑے بھی دے. نہ نفقہ، کھانا پینا اس کے ذمہ ہے، اور اس کے جو کپڑا ہے وہ بھی اس کے ذمہ ہے. ومسکنہا، اور اس کا گھر چھت بھی خاوند کے ذمہ ہے. بالمعروف، ہی کیسے، کتنا زیادہ یا کم؟ بالمعروف، بھلائی اور دستور کے مطابق، جیسا کہ اس زمانے میں اس جگہ پہ عرف ہو. اس میں بھلائی معروف میں دو ہیں معنی، دو لفظ یہ دو معنی ہیں، ایک تو معروف یعنی بھلائی، خیر خواہی، اس میں خیر ہو، اور معروف یعنی عرف کی بنیاد پر، دستور کے مطابق جو اس جگہ پہ اس زمانے میں اس ماحول میں جیسے کہ عورتوں پر خرچ کیا جاتا ہے، بیویوں پر جیسے خرچ کیا جاتا ہے، اسے بالمعروف کہتے ہیں. بحسب حال زوجی، خاوند کی حالت کے مطابق. تو نان نفقہ دو چیزوں پر مبنی ہے، نمبر ایک عرف کے مطابق، نمبر دو خاوند کی حالت کے مطابق، یعنی امیر ہے یا فقیر ہے. اور اس کے دلیل میں لقوله تعالی لینفق ذو سعۃ من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاه اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، سورۃ الطلاق آیت نمبر 7. لینفق قرآن نفقہ قریب لام امر کے لیے، امر ہے یعنی واجب ہے خاوند پر. کیسا خام؟ ذو سعۃ من سعته، جو وسعت والا ہے، امیر ہے، تو اپنے وسعت سے نان نفقہ کرے. یعنی واضح، اس میں اسراف کی گنجائش نہیں ہے. اسراف، حد سے تجاوز خرچ کرنا شرعاً جائز نہیں، حرام ہے، بلکہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اللہ نے فرمایا ہے، تبذیر کرنے والے، اسراف کرنے والے. اچھا، تو جس کے پاس وسعت ہے مال کی، تو وہ اپنے گھر والے پہ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے اپنے وسعت سے. وہ قدر علیہ رزقہ، اور جس کے لیے رزق تنگ کر دیا گیا ہو، جو فقیر اور مسکین ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو اتنا خرچ کر جتنا اللہ نے اسے دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر تکلیف بوجھ نہیں ڈالتا، الا یہ کہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے. یعنی کسی فقیر پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ لازمی ادھار لے کے بھی جو حاجیات ہیں وہ گھر کی پوری کریں. دیکھیں، تین چیزیں ہوتی ہیں گھر کے خرچے میں، کوئی جانتا ہے تین چیزیں کون سی ہیں؟ الضروریات والحاجیات والکمالیات. ہمیشہ جب کوئی خرچ ہوتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، دوسری حاجیات، ضرورت میں درکار حاجت ہے، فرق بتاتا ہوں ابھی میں، اور ایک کمالیات ہوتی ہے. جو ضروریات ہیں یہ فرض ہیں، اس کے لیے آپ ادھار بھی لے سکتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. حاجیات اور کمالیات کے لیے فرض نہیں ہے، ہے تو اچھا ہے، نہیں تو کوئی حرج، اس میں آپ ادھار نہ لیں. اور یہ عرف کی بنیاد پر ہے، ہر زمانے میں ہر جگہ پر یہ ضروریات مختلف ہیں. اب ایک شخص گاؤں میں رہتا ہے اور ایک چھوٹے شہر میں، تیسرا شخص بڑے شہر میں رہتا ہے، گھر کا کرایہ برابر ہے، بچوں کی تعلیم برابر ہے، بجلی کا بل برابر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں یہ ضروریات میں آتی ہیں. اب بجلی کے بغیر آپ نہیں تصور کر سکتے آپ رہ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. تو بجلی کا بل اس زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. کیا بجلی کے بل پے کرنا فرض تھا اس زمانے میں؟ نہیں تھا. خاوند پر فرض تھا کیا؟ جب تھی نہیں تو کیا فرض تھا؟ بجلی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو زمانے کے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں وجود میں آئی ہیں جو خاوند پر پہلے نہیں تھی فرض، اب فرض ہو گئی ہے. یہ سب ضروریات میں شامل ہے. صحت ہے جو کھانے پینے کے علاوہ کی بات ہو، کھانا پینا ہے، نا نفقہ ہے اور چھت، یہ ساری چیزوں مسلمات میں سے. کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں، جی اس کے علاوہ بھی ہیں، بچوں کی تعلیم جو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی بہت بڑا ہائی اسٹینڈرڈ کا اسکول ہو، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دیا ہے اس پر کتنا فرض ہے، جتنا اس کی وسعت ہے. جس کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ اسکول میں داخلہ دے دے، کسی نے کہا کہ آپ نے نہیں پرائیویٹ بھی کرنا ہے پھر ادھار لے کے کرنا ہے، نہیں، غلط ہے، یہ اسراف میں آگے جائز نہیں ہے. جتنی آپ کی وسعت ہے اتنی کریں. باقی یہ دیکھیں، میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو گورنمنٹ اسکولوں میں عربی یا اردو میڈیم میں پڑھے، انگلش میڈیم نہیں پڑھے، آج پروفیسر بہت بڑے. میرے ایک دوست ہے میڈیکل کالج کی، اس وقت ڈین ہے میڈیسن کے، سب سے بڑے پروفیسر سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ایف ایس سی کا امتحان دیتے تو بجلی نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس، دیے جلا کر پڑھتے تھے، امتحان دیتے تھے، بڑے پاسماندہ علاقے کے تھے. تو یہ نہ سمجھے کہ بچے کی تعلیم کسی بڑے اسٹینڈرڈ اسکول میں نہیں ہوگا آگے نہیں بڑھ سکے گا، یہ لازمی نہیں. ہاں جس کے پاس وسعت ہے تو اچھی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ اس ریس میں، اس چیز میں آگے بڑھنے کے لیے کئی لوگ ہیں جو لاکھوں کے مقروض ہیں. کیوں؟ بچوں کی تعلیم کے لیے اسٹینڈرڈ کا اسکول ہے، اس کے کزن وہاں پڑھتے تو اس کو بھی وہاں بھی پڑھنا چاہیے، اس کے کزنوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تمہیں کس نے کہا اگر اس کے کزن جو امیر ہیں تو تمہارا بچہ بھی ان کے ساتھ جا کے پڑھے، وہ آگے رہیں گے تو پیچھے رہے گا، کس نے کہا ہے؟ الغرض ضروریات. پھر حاجیات. حاجیات وہ چیزیں جو ضرورت نہیں ہوتی لیکن گھر کی بہتری کے لیے، تکمیل کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس ایکسٹرا بستر، مثال کے طور پہ مہمان کے لیے آپ لے لیتے ہیں ایک بستر، آپ کے پاس ایک اور لے لیتے ہیں مہمان کے لیے، ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی. ہاں حاجت تو ہے، مہمان کبھی آ سکتا ہے، اس کو پھر کیا کرے گا وہ، یہ جب آئے تب لے لیں. کچھ لوگ پہلے سے لے لیتے ہیں، جو پہلے سے لیا ہے اس کی ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ حاجیات میں ہے کہ نہیں، حاجیات میں ہے. ٹھیک ہے. اب جو کمالیات ہیں وہ کیا ہے؟ اب شاپنگ کے لیے بچہ کہتا ہے آئس کریم کھانے، بابا آئس کریم لے کے دے ہمیں. اب آئس کریم کیا ہے؟ ضرورت ہے. حاجت ہے کیا ہے؟ کمالیات میں سے. یہ جو لیمپ ہے اس طریقے کے، یہ کمالیات میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بلب جو لائٹ روشنی کے لیے، وہ ضرورت کہہ سکتے ہوں روشنی کے لیے. ٹھیک ہے نا. دوسرا بلب حاجت ہے. ٹھیک ہے نا. اب فینسی بلب اس طریقے سے لگانا، وہ کیا ہے؟ کمالیات میں سے تو ہے لیکن حاجت نہ ضرورت ہے. تو اس اعتبار سے جو واجب نا نفقہ ہے خاوند پر، یہ وہ ہے جو ضروریات میں سے ہے. حاجیات میں سے ہو جائے تو اچھا وسعت ہے، نہیں تو پھر ترتیب یہ ہے، ضرورت پہلے پوری کریں، اگر کچھ مال بچتا ہے تو پھر حاجیات تک جائیں، اور کچھ بچتا ہے تو پھر آپ کمالیات بھی جا سکتے ہیں. اور واجب تب ہوگا، لازم ہوگا خواہش پر جب بیوی مطالبہ کرے. بیوی مطالبہ نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو گزرا ہے کر رہی ہے، اور خواہ بھی دے دیتا ہے روٹیاں دو اسے کھانی، اس ایک روٹی پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خوش ہوں میں، کہ دوسری روٹی خواہ پر فرض ہے دینا. کب فرض ہوگا؟ جب بیوی مطالبہ کرے گی، طلب کرے گی. اس کے دلیل وہ فی حدیث جابر الذی رواہ مسلم، ماں حسن سے جابر کی حدیث روایت کرتے ہیں، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہارے پر بیویوں کے لیے فرض ہے کہ ان کو نا نفقہ دے، اوپر خرچ کریں، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو کپڑا بھی پہنائیں معروف کے ساتھ. معروف میں نے کہا ہے بھلائی اور عرف دونوں شامل ہیں. یہ بیوی اور بچوں کے تعلق سے جو نا نفقہ ہے اس کی بات ہے. 591 وعلی الانسان، اعلیٰ کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے. اب بیچارہ یہ مرد کیا کرے انسان، دیکھیں بیوی کے عورت کا نام نہیں ہے، ہمیں بیوی مزے میں ہے، وہ کماتی بھی ہے تو فرض اس پر تب بھی نہیں ہے. جو بیوی کماتی اس پر کوئی فرض ہے نا نفقہ نہیں ہے اس پہ، سبحان اللہ. وعلی الانسان، اور مردوں پر یہ بھی فرض ہے. سنیں ذرا اگلا فرض سنیں. الف نفقته اصوله، نفقته اصوله، اس کے جو اصول ہیں، اصول کون ہیں؟ باپ دادا اور اوپر، ماں باپ اور دادا اور اوپر جو ہے. نفقته اصوله، اس کے اصول کے نہ نفقہ جو ہے، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. وہ فروع الفقراء اذا كان غنيا, اور اس کے فروع یعنی اس کی اولاد اگر غنی ہو اور اس کے پاس کوئی پیسہ ہو. میں آ رہا ہوں, ایک منٹ, چاچا نہیں ہے فروع میں, چاچا نہیں ہوتے. اصول میں باپ ہے, دادا ہے, ماں باپ دادا دادی یہ ہوتے اصول, اور فروع میں ہاں وہ حواشی, اور فروع میں اولاد ہوتے ہیں ہمیشہ, بیٹا بیٹی. اچھا اچھا, اذا شرطیہ, اذا كان شخص فرض, اذا كان غنیا, اگر نہیں ہے اس کے پاس, لا واجب مع العجز, ہمیشہ یاد رکھیے قاعدہ, عجز کے ساتھ کوئی واجب باقی نہیں رہتا. اب نماز کے لیے کھڑے ہو کے فرض نماز پڑھنا کیا ہے؟ رکن ہے, رکن ہے نماز کے لیے. اگر کوئی شخص کچھ غلطی کرتے ہیں, فرض نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ نماز کی طرح بیٹھ کے کرسی پہ کرتے ہیں, جیسے کہ نفل کی نماز پڑھتے ہیں. نفل کی نماز اب کرسی پہ پڑھنا چاہتے ہیں بیٹھ کے, تو شروع سے آپ بیٹھ کے تکبیر تحریم میں پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے لیے اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, صرف سجدہ نہیں کر سکتے, گھٹنے میں درد سجدہ نہیں کر سکتے, کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, تو بعض کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیسے کرتے ہیں, غلطی کیا ہوتی ہے, بیٹھ کے تکبیر تحریم میں نماز ہی نہیں ہے, نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ رکوع چھوٹ گیا, ٹھیک ہے نا. اذا قمت الى الصلاه, سے بخاری کی حدیث جس میں اس صحابی کا قصہ جس نے نماز پڑھ تین مرتبہ غلطیاں کی ہیں, جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر آگے پوری جو ارکان ہے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس ایک حدیث میں تقریباً 9 ارکان ہیں تقریباً. تو القیام مع القدرہ کی یہ شرط کیوں ہے, قید کیوں ہے مع القدرہ؟ اگر طاقت ہے تو اس کی بنیاد پر آپ کھڑے ہو جائیں, اگر طاقت نہیں ہے پھر ساقط ہو جاتا ہے. اب اس کی طاقت ہے کھڑے ہونے کی, سجدے میں جانے کے لیے گھٹنے میں درد, سجدے میں نہیں جا سکتا, اس لیے بیٹھ کے سجدہ کرتا ہے, تو کھڑے تک ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کہ مع القدرہ کی کیوں کہا ہے, اگر قدرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو پھر وہ بیٹھ کے نماز شروع سے پڑھ سکتا ہے. سمجھ آئی بات؟ رکن ساقط ہو جاتا ہے, کیوں, قاعدہ کیا ہے, لا یکلف نفسا الا وسعها, ٹھیک ہے نا. فاتقوا اللہ ما استطعتم, نماز کے 9 ارکان. نہیں, اس ایک حدیث میں, ایک حدیث میں 14 ارکان میں سے 9 آپ کو اسی حدیث میں مل جائیں گے, باقی آپ ڈھونڈیں دائیں بائیں. اس حدیث کو یاد کر رہے نا, بڑے کمال کے حدیث ہے, بڑا پیارا قصہ صحیح بخاری میں, معروف حدیث ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصل فانک لم تصلی, جب واپس نماز پڑھ, نماز پڑھی نہیں, جبکہ سامنے آنکھوں کی نماز پڑھ چکے ہیں. یعنی ارکان الصلاۃ میں سے جو سب سے اہم رکن ہے وہ ہے الاطمئنان. اطمینان نہیں تھا نماز میں, جلدی سے نماز پڑھ کے آگے, دوسری مرتبہ پھر پڑھ کے آگے, پھر فرمایا جاؤ نماز میں پڑھی نہیں, تیسری مرتبہ بھی کیا فرمایا انہوں نے, بڑا پیارا جملہ ہے. صحابی نے کیا عرض کی ہے, پہلے قسم کھائی ہے نا, پہلے قسم کھائی, فرماتے ہیں لا احسن الاحسن غیر, اس سے اچھی پڑھ نہیں سکتا, فعلمنی, اصل جملہ فعلمنی ہے, اسے مجھے سمجھائیے, تعلیم دیجئے کہاں پہ غلطی میں نماز کیسے پڑھوں. پھر پورے اس میں جو ارکان ہے تو 9 قریب ہیں, واجب یہ ہے کہ اس حدیث میں 9 ارکان نکال کے, یہ جتنے ارکان اس حدیث میں وہ نکال کے دیں. اچھا, دوسرا, وَكَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ, اسی طریقے سے یہ فرض جو ہے جو اس کے وارث ہیں, فرض تعصیب سے اگر غنی ہے اور اس کے جو وارث ہیں اصحاب الفرائض یا تعصیب. فرائض, فرض تعصیب کا کیا معنی ہے اور کیا فرق ہے؟ اصحاب الفرائض کون ہیں؟ وارثوں میں سے تعریف دیکھیں, اصحاب الفرائض یہ وہ وارث ہیں جن کے لیے شریعت میں مقرر حصہ کر دیا گیا ہے. یہ پوچھو گا پھر یہ نہیں کرنے جواب نہیں آتا. اصحاب الفرائض یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے شریعت, وہ وارث ہیں جن کے لیے شریعت میں خاص مقرر حصہ موجود ہے, خاص مقرر حصہ کر دیا گیا ہے قرآن و سنت میں. تعصیب یہ وہ لوگ, وہ وارث ہیں جو فرائض جو باقی حصہ چھوڑ دیتی ہیں, پھر ان کے بعد جو ہے یہ جو اہل تعصیب ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو دونوں طرف اگر کوئی امیر ہے اور ان کے جو ورثہ ہے ان میں سے جو صاحب فرائض و تعصیب ہیں یہ غریب ہے, تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ان پر نا نفقہ واجب ہو جائے تو بعض کا واجب نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد شیخ صاحب جو فرماتے ہیں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا نا نفقہ تو جو اس کے وارث ہیں ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نا نفقہ دیں جو اہل التعصیب اور اہل الفرائض ہے. اگر نان نفقہ کسی کے یعنی کوئی مسکین اور فقیر ہے تو کون اس پر کس پر فرض اس پر خرچ کرے, الاقرب فی الاقرب, بھائی وارث ہے کہ نہیں, کب, جب اولاد نہ ہو, کلالہ میں. ہمیشہ یاد رکھیں بھائی اور بہنیں, بھائی خاص طور پہ جو کوئی بہنیں بیٹے کے ساتھ لے سکتی ہیں, اگر بیٹا ہو تو پھر بھائی جو ہیں یا باپ ہو بھائی بہنیں سب ساقط ہو جاتی ہیں کلالہ میں, ہمیشہ کلالہ جس کا نام فرع یا اصل وارث اسے کلالہ کہتے ہیں. اب دیکھو قرآن میں جہاں جہاں پر بھائی بہنوں کی وراثت کا ذکر وہاں پہ کلالہ کا لفظ ہے, تین آیتیں ہیں وراثت کے احکام اور مسائل میں, پہلی آیت پہ کلالہ کا ذکر نہیں ہے, دوسری آیت نمبر 12 میں نہیں ہے, 12 میں اور آخری آیت سورۃ النساء کے آخری آیت میں اس پہ کلالہ کا ذکر ہے, یعنی اور اس میں بھائی بہنوں کا ذکر ہے. تو جو آیت 12 میں ہے یہ کون سے بھائی بہن ہیں؟ ماں کی طرف سے, کیونکہ فرما شرکاء فی الثلث, برابر ہیں شریک در, اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ایک تہائی میں برابر ہیں. اور جو آخری سورۃ النساء کی آخری آیت ہے وہ سگے بہن بھائیوں کے تعلق سے ہے, لذا کہ مثل حظ الانثیین, جو نر ہے اس کے دگنا حصے مادہ کے اعتبار سے. تو جو اہل فرائض اور تعصیب ہیں پھر ان پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ نہ نفقہ ان کو دیں جن کی وہ وارث بننے والے ہیں. اگر یعنی ایک شخص ہے امیر ہے مر گیا, یہ اہل فرائض و تعصیب سے حصہ لیں گے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر اس کے پاس نہیں اور ان کے پاس وہ امیر ہیں جو اس کے وارث ہیں اصل میں, تو پھر واجب پہ آ جائے کہ وہ ان پر خرچ کریں. الاقرب فالاقرب, بیٹے پر تو ویسے فرض ہے نا, ماں باپ کے نان خرچے ابھی بتایا بیٹے پر فرض ہے, اگر بیٹا نہیں ہے پھر بیٹی ہے, وہ نہیں ہے کلالہ میں آ جائے نا, بھائی ہیں بہنیں ہیں اہل تعصیب تک, پھر چاچا ہے وہی ہے صرف, باقی کوئی نہیں ہے, ایک چاچا امیر ہے باقی کوئی رشتہ دار نہیں ہے, شرعاً اس پر فرض ہے کہ وہ خرچ کرے نان نفقہ جو ہے. اور اس میں اصل یہی کہ معروف کے ساتھ کرنے جو بھی ہے. پوائنٹ نمبر 592 وفی الحدیث, اور حدیث میں آیا ہے للمملوک طعامه وکسوته ولا یکلف من العمل الا ما یطیق, رواہ مسلم, سے مسلم حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مملوک ہے یعنی غلام یا لونڈی جو ہے اور دور حاضر میں جو خادم ہے, ان کا حکم غلام لونڈی کا نہیں ہے, لیکن ان کے جو نان نفقہ کا ذکر ہے یہ بھی ان کے لیے ہے. طعام ہو اس کا کھانا, وہ کسوت یعنی کھانا پینا دونوں, وہ کسوت اس کے جو لباس اور کپڑے ہیں فرض ہیں جو آقا ہے یا جو مالک ہے. ولا یکلف من العمل الا ما یطیق, اور کام میں سے صرف اتنا کام دیا جائے جتنا کہ وہ کر سکتے اس کے طاقت کے مطابق, اس کے طاقت سے بڑھ کر کام نہیں دینا, شرعاً جائز نہیں ہے. 593 یعنی ابھی نہ نفقہ کی بات ہو, کس پر نفقہ جو ہے نا مردوں پر فرض ہے, اصول ہو گئے, فروع ہو گئے, اور پھر الفرض تعصیب بھی ہو گئے, پھر مملوک جو آپ کے خادم ہیں جو آپ کے گھر میں یا جو اگر غلام اور لونڈی ہے وہ. اچھا 593 وَإِن طَلَبَ التَّزَوُّجَ زَوَّجْهُ وُجُوبًا, اور اگر جس پر نان نفقہ فرض ہے وہ شادی کا کہے کہ میری شادی کرے تو پھر اس کی شادی کرنا واجب ہو جاتی ہے. بیٹا ہے شادی کی عمر پہنچ گیا ہے, بیٹے پہ نان نفقہ جو ہے جب وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے, اب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں, شادی کی عمر کو پہنچا ہے کہ میری شادی کریں, تو باپ پر واجب ہے کہ شادی کرے. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ فوراً, بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا دیکھیں کتاب میں نے پڑھ لیا ہے اور بیٹے نے کہا تھا فوراً شادی کر دو, میرے بھی شادی کے لیے ہمیشہ تیاری ہوتی ہے. جو بیٹا کہے میری شادی کرو، پہلے کہو بیٹا اس قابل ہو، پہلے قابلیت دکھاؤ. قابلیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا کہ ذمہ داری کیا ہے، خاوند کسے کہتے ہیں، اچھا خاوند کون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو دیندار ہو اور اچھے اخلاق والا، اس واپس نہ کرو. کہ تمہارا دین اچھا، تمہارے اخلاق اچھے ہیں، اس قابل ہو، سب سے پہلے دین کی قابلیت ہے، حسن اخلاق کی قابلیت ہے. اور پھر سیدنا معاویہ کی حدیث میں کیا آیا ہے کہ ابو جہم اور معاویہ بن ابی سفیان نے پرپوز رشتہ بھیجا ایک عورت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میں کس سے نکاح کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل لکڑی چھوڑتا نہیں اپنے کندھے سے، اس کے دو معنی، یا تو مارتا ہے یا زیادہ سفر کرتا ہے. لکڑی سفر، مسافر جو ہے اپنا کوئی نان تو اسے پیچھے باندھ لیتا ہے کپڑے میں، وہ لٹکاتا ہے لکڑی کے ساتھ، ایک یہ معنی لکڑی کا. دوسرا کہ مارتا بھی ہے، یعنی دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یا تو گھر میں ٹکے گا یا تو مارے گا گھر میں ہوگا تو. اور ابو سفیان کیا ہے؟ شحیح، یعنی بخیل ہے، بخیل ہے. سوری، معاویہ سے، معاویہ فرما کے بخیل ہے. تو کسے شادی کرو؟ اسامہ بن زید سے شادی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا ہے. تو ہمیں یہ بھی معنی ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس خلق اور دین ہی بس کافی، ماں اس کا نہ دیکھو، اس کی انکم نہ دیکھو. انکم بھی دیکھنی ہے. اگر فقیر ہے، اس کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ برکت ہوگی، یہ برکت ضرور ہوگی، لیکن دور حاضر میں دیکھیں آپ. اب یہاں پہ جدہ میں دیکھ لیں آپ، 4000 انکم والا شخص گزارا کر سکتے بیوی بچوں کے ساتھ، گھر کا کرایہ، وی آئی ٹی جو ہے، اور جو بچوں کی جو ابھی فیس ہے 400 ماہانہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، 800 بیوی ایک بچہ گھر، 800 ایک بیوی بچے کا ہو گیا. گھر کا کرایہ کتنا ہے ایک تقریباً چھوٹے اپارٹمنٹ کا؟ 1800. 1500 لگا لیں، 1500 لگا لیں، ٹھیک ہے نا، 800 اور 1500 یہ ہو گیا. بجلی کا بل 400 آتا ہے، 300 کتنا آتا ہے؟ آپ یہ کریں تو کھانا پینا کتنا ہے؟ تو پھر یہ بات اس زمانے میں ہے جب آپ پر کوئی ایکسٹرا اس طریقے کو کوئی واجبات نہیں ہے ادائیگی کے لیے، تو برکت بھی ہوتی ہے، الحمدللہ خیر بھی ہوتا ہے. دیکھیں ولی جو ہوتا ہے بڑے ذمہ دار ہوتا ہے. آپ کی بیٹی کی شادی آپ اجازت بغیر نہیں ہو سکتی، آپ ولی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ طے کرنا، یہ دیکھنا کہ کس کے ساتھ کب کیسے شادی کرنی ہے، اور بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی تیار ہونا چاہیے کہ ذمہ داری کیسے نبھانی ہے، علم کی بنیاد پر. یاد رکھیں اگر بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، تیار تب ہوں گے شادی کے لیے. صرف بلوغ کافی نہیں کہ بالغ ہو گئے، بلوغ ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے شادی کا، اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ کیا تیار ہے کہ نہیں. تیاری علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آپ نے سمجھانا بیٹے کو اور ماں سمجھائے بیٹی کو کہ خواتین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیٹی سے پتہ ہے بیٹے کو؟ آج نکاح ہو جاتا، شادی ہو جاتی ہے، 3 مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ کئی گھرانوں میں. وجہ کیا ہے؟ جھگڑے کیوں؟ نہ تو خاوند کو پتہ ہے بیوی کو حقوق کیا ہے، نہ بیوی کو پتہ خاوند کو حقوق کیا ہے. اس سے بڑھ کر مصیبت ہے کہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے. شادی پہ کتنی خرچ ہوتا ہے دیکھ لیں آپ اکثر شادیوں میں، اور کتنی وہاں پہ نافرمانی ہوتی ہے. لما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ چاکیاں، دوریاں، نفرتیں کیوں ہیں گھروں میں؟ اس لیے ذمہ داری کے جو اصل سبق والدین نے سمجھانا ہے بچوں کو، وہ ہے تیاری مکمل ہوتی ہے شادی کی، سوائے ایک بنیادی چیز کے، اور وہ ہے بچوں کو بتانا کہ اصل یہ رشتہ ہوتا کیا ہے. کیا ہمیں والدین کو پتہ ہے شادی کے تعلق سے کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس سے بنیاد پر میں بچوں کو سمجھا سکتا ہوں یہ رشتہ ہے کیا، یہ رشتہ کس چیز پر قائم ہے، کیا واجبات ہیں خاوند پر، اس کے کیا حقوق ہیں، بیوی پر کیا واجبات ہیں، کیا حقوق ہیں. یہ سوال تو آتے ہیں. کیا بیوی پر فرض ہے گھر کا کھانا پکانا؟ فرض نہیں ہے. اگر ہے تو دلیل کیا ہے؟ کیا والدین کی خدمت، ساس و سسر کی خدمت فرض ہے ہمارے اوپر؟ نہیں ہے. اس کی ہے تو پھر دلیل بتائیں کیا ہے. بھئی یہاں نہ دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پہلے یہ دیکھیں خاوند کے حقوق یہ پتہ ہے. یہ جو بیچارہ جو شادی کر کے آیا ہے، اس کو بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اکثر بیچارے ہوتے ہیں بیچارے، وہ بھی جاتے ہیں بیچارے. یہ جو ہے کیا اس کی جتنے بھی اس کے سر پہ جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری ہے؟ کوئی پتہ ہے کہ آپ کے کیا حق ہے؟ ٹھیک، کھانا بھی آپ نے نہیں پکانا ہے، اور ایک کک ہونا چاہیے، صفائی بھی نہیں کرنی، وہ خادمہ کرے گی، ٹھیک ہے نا، اور کپڑے بھی نہیں دھونے، وہ بھی خادمہ کا کام وہی کرے گی. جناب نے کیا کرنا ہے؟ سونا ہے، موبائل فون پہ یا گیم کھیلنی ہے، ڈرامے دیکھنے، ٹی وی، یہی وقت گزارنا، کرنا کیا ہے بھائی؟ جب ایسے گھرانے ہو، بچوں کی تربیت کیا ہے؟ کیونکہ بچوں کے پالنے کے لیے ایک اور آیا ہے، ایسے مراد ایک اور خادمہ ہے، اس کے بچے، بچہ اس کے ذمے ہیں۔ دیکھیں گھر ایسے نہیں چلتے، ذمہ داری لینی پڑے گی۔ واللہ ایسے میں لوگ جانتا ہوں جو بچوں کی تربیت بھی اتنی بڑی کوتاہی کر رہے ہیں، کچھ کر بھی چکے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ بچے خادمہ سے، ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، گھر کے نوکرانی جو خادمہ، اس سے بچے زیادہ اتنے اٹیچ ہیں، اگر چھٹی بھی جائے تو بچے روتے ہیں، نہیں اسے نہیں جانا، یہ اسے ماں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ وہی کھلاتی ہے، وہی پلاتی ہے، وہی صفائی کرتی ہے، اپنے سینے سے وہ لگاتی ہے۔ جب بچے میں کوئی کمزوری، کوئی دکھ تکلیف ہوتا ہے تو ماں گھر میں نہیں، جاب پہ، باپ گھر میں جاب پہ، پیچھے کون خادمہ کے ساتھ ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ ہے۔ وہی کھلاتی ہے، وہی پلاتی ہے، وہی سینے سے لگاتی ہے، وہی ہر دکھ سکھ وہی اس کے ساتھ ہی ہے، تو ماں پھر کہاں ہے گھر میں؟ میری عورتوں کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آفس میں جا کے کسی جا کے کام کریں، ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، جائے شریعت کی حدود کے اندر کام کریں آپ، کوئی مانعت نہیں ہے، شریعت کی حد کے اندر عورت کام کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ گھر کا جو ذمہ داری ہے وہ باہر کے کام سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، کریں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں بھی تو پیسہ کماتا ہوں، میں تو گھر کا بل دیتی ہوں، میں تو بجلی کا یہ کرتی ہوں، پھر تو پروپر فرض نہیں ہے۔ اگر ہاتھ بڑھاتے خاوند سے اچھی بات ہے، اور خاوند کو چاہے گا بیوی یہ کہے تو نہ لے، اس سے کچھ ہوتے ہیں نا، بیوی کرتے تو کرنے دو، بڑی مصیبت ہے۔ گاڑی چلانے کا مسئلہ آیا بیچ میں، ہمارے کچھ خامی بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، بیوی کو گاڑی چلانا آ گئی، پہلے سب کچھ خود کرتا تھا، اب جناب خود آرام میں آ گیا، بیوی سارا دن اس نے بچوں کو وہی لے کے آنی ہے، پہلے ڈرائیور تھا اس کو بھی نکال دیا، بیوی آ گئی نا بھی اس کی جگہ پہ۔ اس بے وقوف سے یہ بھی ہوا کہ میں نے بھی گاڑی سیکھنی ہے، بڑے جذبہ تھا یہ کرنا ہے، اب بیچاری رو رہی ہے، پریشان ہے، اب سارے ذمہ گھر کا میں بھی کروں اور کہاں پہ بھی جاتی ہوں، بچوں کو بھی میں نے چھوڑنا ہے، اٹھانا بھی میں نے، تو کس نے تمہیں کہا سیکھو؟ جب نیس آتا تھا تو آپ کا جان تو بچی ہوئی تھی، جان چھوٹی ہوئی تھا رب کے نا، خود آپ کو پھنسایا، بھوک تو آپ، یہ الگ بات ہے کہ شرعاً اس کو حکم بتا چکا ہوں میں، یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں دھکیل رہا ہے۔ الغرض یہاں پہ شروع کی تھی بات، وہیں پہ آتے ہیں، اگر بچہ کہہ دے یا بیٹی کہہ دے شادی کرنی ہے، تو جو جس پر نان نفقہ فرض ہے، ظاہر باپ زندہ تو باپ پر ہی فرض ہے، تو اس کی شادی کر لینی چاہیے، اور اس کی شرط کیا ہے؟ فتق اللہ مستطاعت، طاقت کے مطابق شادی کرنی ہے۔ اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے اشاعت سورۃ النور آیت نمبر 32 میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو تم میں سے جو عورتیں شادی کے لیے جو تیار ہیں، جو شادی کرنا چاہتی ہیں، اور جو نیکوکار ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، میں نبایا دکھوں تمہارے غلاموں میں سے، وہ عمارتوں اور تمہاری لوڑیوں میں سے۔ اگر تو فعل امر ہے اور مردوں کے لیے، ون کے ہو انت۔ پوائنٹ 594 وعلی الانسان، پھر اور فرض بھی دیکھیں، ان یقیت بہائمہ طعاما، جو اس کے جانور ہیں جو گھر میں پالے ہوئے چوپے جان، بہائم کہتے ہیں، بہیمۃ الانعام، یہ وہ چوپے جانور ہیں جیسا کہ اونٹ، گائے اور بکری، یہ بہائم ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو انسان عام سے جانور پالتا ہے، بلی وغیرہ جو ہے، کتا تو جائز نہیں ہے گھر میں پالنا، الا یہ کہ ضرورت کی، ضرورت کیا ہوتی ہے؟ یا تو سیکیورٹی کے لیے، یا حراست کے لیے، یا دوسرا شکار کے لیے، شکار کے لیے، شکار کے لیے بھی کتا پالنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں کتا پالنا جائز نہیں ہے، فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اچھا، اگر کسی نے کوئی جانور پالا ہوا ہے تو اس پر بھی ان جانور کو جو کھانا پینا ہے فرض ہے۔ ولا یکلفها ما یضرها، اس اتنا تکلیف نہ دے جو اسے نقصان پہنچائے۔ جانور کو نقصان پہنچانا، نقصان نہ پہنچانے کی دلیل کیا ہے؟ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ایک عورت بلی کے وجہ سے جہنم میں گئی. اچھا, وفی الحدیث, اور حدیث میں آیا ہے, کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته, کسی شخص کے لیے اتنی ہی گناہ کافی ہے کہ وہ اس چیز کو روکے جس پر اس کا نان نفقہ فرض ہو. کوئی چیز جس کا اپنا نان نفقہ فرض ہو آپ اس کو روک دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار ہیں. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ حوانت, نرسری کے احکام اور مسائل بہت اہم ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جدائی ہو جاتے میاں اور بیوی کے بیچ میں تو جو بچے ہیں وہ کس کے ساتھ رہیں گے, باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ, کیونکہ دونوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے. اب چھت ختم ہو چکی ہے, ازدواج زندگی کا خاتمہ ہوا ہے, علیحدگی ہو گئی ہے طلاق کی وجہ سے, اور اب بچوں کا کیا ہوگا, کس کے ساتھ جائیں گے, انشاءاللہ کے درس میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کس کا؟ اذا کان غنیا, یہ بیان کریں گے فتقوا ما استطعتم. ایک بندے کے پاس نہیں ہے تو نان نفقہ کیا کرے گا؟ فرض ساقط ہو گیا, اب ادھار لیتا ہے, اگر اس سے تو لے, نہیں تو اس میں فرض تو نہیں ہے. یہ ضرورت واجب ہے نا اس میں, لیکن وہی. جی, پہلے درس کے تعلق سے کوئی سوالات ہیں تو وہ پھر بعد میں دوسرے سوالات. اگر خاوند بے روزگار ہو اور بیوی بھی صحت کے اعتبار سے کوئی روزگار کا بندوبست نہ کر سکے تو کیا خاوند پر واجب ہے کہ وہ ادھار لے کر اپنے گھر کی ضروریات پورا کرے؟ جی ہاں, بالکل, تو تک کرنا تو چاہیے اسے, زہر پھر کون کرے گا؟ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو گنہگار ہوگا. اگر ان حالات میں بیوی زکوٰۃ کا انتظام کرے اپنے خاوند کا گھر کہ خرچ چلانے کے لیے تو کیا عورت کا یہ عمل افضل کہلائے گا, جائز مستحب؟ جائز. اگر بیوی کے پاس مال ہے تو بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, اس کے لیے جائز بھی ہے, مستحب, بلکہ مستحب بھی ہے, اس کو اجر بھی اس کا ملے گا, کیونکہ زکوٰۃ کے زیادہ حقدار ہو جو آپ کے زیادہ قریبی ہیں. اگر آپ کے بہن ہے, آپ کا کزن ہے, آپ کا چاچا ہے, محتاج ہے, فقیر ہے, اور ان کا خرچ آپ پر فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے, تو اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے, دونوں ہے. اور بیوی جب خاوند اگر فقیر ہو اور بیوی امیر ہو تو بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, اور اس کے عمل یعنی مستحب بھی ہے, وہ قابل تحسین بھی ہے, اور اس کو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. رہ گئی بات ادھار کی, دیکھیں خاوند جو ہے کیونکہ گھر کا سربراہ ہے, وہ بھی ادھار معروف کے ساتھ اس نے لینا ہے تاکہ وہ ادا کر سکے. وہ نہیں کر سکتا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ عجز کے ساتھ کوئی واجب باقی نہیں رہتا, عاجز ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, کوشش کی ہے حلال کمائے کہ نہیں مل رہی اسے, حرام کی گنجائش نہیں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, سودی قرض لے لیتے ہیں, حرام ہے, حرام ہے. یہ نہیں کہ کیونکہ نان نفقہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں کسی حرام کا ارتکاب کروں, بلکہ نعوذ باللہ, ایسا گناہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. سود کھانا, سود لینا, اور سود دینا جو ہے شرع جائز نہیں, حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور سخت وعید اس پہ آئی ہے. واللہ اعلم. جی,
ریگارڈنگ مینٹیننس آف وائفز, مینٹیننس دینے کے سلسلے میں سرٹن ویسٹرن کنٹریز دیر آر اسپیسیفک رولز, الیمونی ناؤ دیر اسپیسیفک اماؤنٹ دینا پڑتا ہے. فار ایگزامپل جرمنی, ہسبینڈ کا 50% آف ارننگز از ٹو بی گیون ٹو دی ڈائیورس وائف,
ایکس وائف طلاق کے بعد بھی. بہرحال وہاں پہ رہتے تو بھگتے, پھر شرائط اس پر فرض نہیں ہے. بھائی کیا سوال ہے کہ جرمنی میں یا کچھ ایسے ملکوں میں اگر ڈیورس ہو جاتی میری بیوی کی تو پھر بھی نان نفقہ باقی رہتا ہے, اور بعض جگہوں پر آدھی جو آمدنی ہے وہ بیوی کو دینی پڑتی ہے, جج یہ فیصلہ کرتا ہے اور دینی پڑتی ہے, تو جائز ہے اس کے لیے. وہاں پہ رہتا تو دے, پھر بھگتے, پھر یہ وہاں سے نکلے نہ دے, جب تک وہاں پہ رہے گا تو ان کا دیکھیں ان کا قانون ہے, آپ کو دینا پڑے گا, نہیں تو پھر آپ کو جیل میں جانا پڑے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک وعید, بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ملکوں میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اس شخص سے بری ہوں جس کی موت کافروں کو بیچ میں ہو. صحیح حدیث ہے. اب وہاں پہ جاتے ہیں تعلیم کے لیے جائیں, واپس آ جائیں, وقتی طور پہ جا سکتے ہیں, دعوت تبلیغ کے لیے جائیں, علاج کے لیے جائیں, تجارت کے لیے جائیں, چاہے کوئی حرج نہیں, ڈگری لینے جائیں, پی ایچ ڈی کرے, کچھ بھی کرے, دعا جنہیں کہتے ہیں ان کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں بشرطے آپ کے پاس دو چیزیں ہوں، دو ہتھیار آپ کے پاس ہونے چاہیے، ایسے علم جس کے آپ شبہات کا مقابلہ کر سکیں، ایسے امام التقوی جس سے آپ شہوات کا مقابلہ کر سکیں، دو ہتھیار آپ کے پاس ہیں، آپ تعلیم کے لیے جائیں، آپ تجارت کے لیے جائیں، آپ وہاں پہ دعوت تبلیغ کے لیے جائیں، آپ کسی غرض سے وقت پہ جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ سکونت اختیار کرنا، ہمیشہ رہنا وہاں پہ شرعاً جائز نہیں ہے، واللہ اعلم. شادی شدہ بیٹے کو زکوٰۃ دینا، اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کے حالات بہت تنگ ہیں تو اس کا نان نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے.